نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، فبأيهم اقتديتم اهتديتم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قاتل میرا نشان مٹانے پہ ہے بزد، قاتل میرا نشان مٹانے پہ ہے بزد، میں بھی سینہ کی نوک پہ سر چھوڑ جاؤں گا. میں اپنے ڈوبنے کی علامت کے طور پر دریا میں ایک آدھ بھنور چھوڑ جاؤں گا. تو نے مجھے چراغ سمجھ کر بجھا دیا، لیکن تیرے لیے میں سحر چھوڑ جاؤں گا. لشکر کریں گے میری دلیری پہ تبصرے، مر کر بھی زندگی کی خبر چھوڑ جاؤں. سامعین گرامی قدر، گوجرانوالہ کے غیور نوجوانوں، آپ حضرات کے سامنے گفتگو کا یہ پہلا موقع ہے. دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے. سامعین گرامی قدر، چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا، میری طرف توجہ ہے. اگر آپ حضرات توجہ سے میری بات سنیں گے تو کبھی امید ہے کہ کچھ نہ کچھ اپنے دلوں کے اندر سما کر جائیں گے. سامعین گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی نے جب اس کائنات کو تخلیق کیا، سات آسمان اور سات زمینیں پیدا کی، پھر ان کے اندر مختلف مخلوقات کو پیدا کیا، پھر ان مخلوقات کے لیے بعض ایسی ضروریات جن کے بغیر ان کا زندہ رہنا ناممکن تھا وہ بھی پیدا کر دیں, جہاں دیگر مخلوقات اس دنیا کے اندر بھیجی گئی ہیں وہاں دو چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں اگر میں کائنات کے بنانے کا مقصد کہہ دوں تو بے جانا ہوگا. ان مخلوقات میں سے دو اشیاء ایسی ہیں, دو وجود ایسے ہیں کہ جنہیں اگر وجہ وجود کائنات کہہ دوں تو کچھ غلط نہ ہوگا. سامعین گرامی قدر, زمین بنائی ہے اس کا بھی کوئی مقصد ہے, اللہ تبارک و تعالی نے آسمان بنایا ہے اس کا بھی کوئی مقصد ہے, زمین کے اوپر درخت کھڑے کیے ہیں ان کا بھی کوئی مقصد ہے, زمین سے اناج اگایا ہے اس کا بھی کوئی مقصد ہے, آسمان پہ بادل لہرا دیے ہیں ان کا بھی کوئی مقصد ہے, آسمان کے سینے کو سورج چاند اور ستاروں سے مزین کر دیا ہے اس کا بھی کوئی مقصد ہے. ان سب کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے کہ یہ انسان کی خدمت کریں. انسان کو پانی کی ضرورت ہے تو کبھی دریاؤں کی صورت میں مہیا کیا ہے, انسان کو اناج کی ضرورت ہے تو زمین سے غلہ اگا کے مہیا کیا ہے, انسان کو روشنی کی ضرورت ہے دن میں سورج پیدا کر دیا, رات کو روشنی کے لیے چاند کو چاندنی بخش دی, رات کو راستے کا تعین کرنے کے لیے تاکہ یہ صحرا میں چلتے ہوئے بھٹک نہ جائے, ستارے متعین کر دیے اپنی سمت اور جہت کا تعین کر سکے. الغرض سب چیزیں اس دنیا کے اندر انسان کی خدمت کے لیے بنا دی ہیں. آخر اس انسان کے پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے, اس انسان کو 6 فٹ کا وجود دینے کا کیا مقصد ہے, اس انسان کو زندگی بخشنے کا کیا مقصد ہے؟ ایک سوال ذہنوں کے اندر آتا ہے کہ جب سب چیزیں اس کی آسانی کے لیے ہیں, جب سب اشیاء اس انسان کی خدمت کے لیے ہیں تو آخر یہ انسان کس لیے بنایا گیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو اور کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا, صرف اور صرف ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ یہ صرف اور صرف میری عبادت کرے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جنوں اور انسانوں کو لات و عزا کے سامنے جھکنے کے لیے پیدا نہیں کیا, میں نے جنوں اور انسانوں کو حبل و منات کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کے لیے پیدا نہیں کیا, میں نے جنوں اور انسانوں کو کسی دربار پہ سجدہ ریز ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا, میں نے جنوں اور انسانوں کو کسی حاکم کے سامنے اپنی جبین نیاز جھکانے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. ان کے پیدا کرنے کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے اور وہ مقصد یہ ہے کہ یہ میری عبادت کرے. میں نے جنوں اور انسانوں کو لات و عزا کے سامنے جھکنے کے لیے پیدا نہیں کیا, میں نے جنوں اور انسانوں کو حبل و منات کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کے لیے پیدا نہیں کیا, میں نے جنوں اور انسانوں کو کسی دربار پہ سجدہ ریز ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا, میں نے جنوں اور انسانوں کو کسی حاکم کے سامنے اپنی جبین نیاز جھکانے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. ان کے پیدا کرنے کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے اور وہ مقصد یہ ہے کہ یہ میری عبادت کرے, اپنے گھٹنے ٹیکے میرے دربار میں, سجدہ ریز ہو میرے دربار میں, اس کی جبین نیاز جھکے تو میرے دربار. سامعین گرامی قدر, جب انسان کو اس دنیا کے اندر بھیج دیا گیا تو انسان اپنے پیدا کرنے کا مقصد بھول گیا, یہ انسان اپنے وجود کا مقصد بھول گیا کہ مجھے زندگی کس لیے دی گئی تھی, میرے لیے اتنی ساری سہولیات کس لیے مہیا کی گئی تھی, یہ اپنے پیدا کرنے کا مقصد بھول چکا تھا. اسے وہ وعدہ یاد دلانے کے لیے کہ جو عالم ارواح کے اندر اس نے کیا تھا کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے, تیرے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں ہے, اسے وہ وعدہ یاد دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 124,000 کم و بیش پیغمبر بھیجے تاکہ اس انسان کو وہ وعدہ یاد دلایا جا سکے جو اس نے عالم ہوا میں کیا تھا, اس کو اس کے پیدا کرنے کا مقصد بتلایا جا سکے کہ تمہیں وجود بخشا ہے, تمہیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے, تمہارے لیے سب کچھ مہیا کر دیا ہے, تمہارے پیدا کرنے کا بھی کوئی مقصد ہے. اور وہ مقصد انبیاء علیہ السلام نے احسن طریقے سے آ کے بتایا, دین کی تبلیغ بہت اچھے انداز سے کی. جب انبیاء دین کی تبلیغ کرتے تھے قوم کے دو گروہ ہو جاتے تھے, ایک نعمتوں سے نوازا ہے, تمہارے لیے سب کچھ مہیا کر دیا ہے, تمہارے پیدا کرنے کا بھی کوئی مقصد ہے. اور وہ مقصد انبیاء علیہ السلام نے احسن طریقے سے آ کے بتایا, دین کی تبلیغ بہت اچھے انداز سے کی. جب انبیاء دین کی تبلیغ کرتے تھے قوم کے دو گروہ ہو جاتے تھے, ایک گروہ وہ ہوتا تھا جو انبیاء کی تکذیب کرتا تھا, ایک گروہ وہ ہوتا تھا جو انبیاء پہ ایمان لاتا تھا. سامعین گرامی کا سلسلہ چلتا رہا, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک 124,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں اور دین کی تبلیغ کرتے ہیں. میں نے عرض کی کہ جب یہ سلسلہ چلتے چلتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے تو اس وقت بھی قوم نے اپنا وہی صاحب کا طرز عمل اپنایا، اس وقت بھی اپنا وہی صاحب کا رد عمل دکھایا کہ جب پیغمبر نے سارا کی چوٹیوں پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ اے مشرکو، اے مکہ کے کافروں، لا الہ الا اللہ کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، تم یہ بات کہہ دو فلاح پا جاؤ گے۔ پھر قوم کے دو گروہ ہو گئے، ایک گروہ وہ تھا جو تکذیب کر رہا تھا، ایک گروہ وہ تھا جو ایمان لا رہا تھا۔ سامعین گرامی قدر، جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ اے لوگو یہ بات کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تم فلاح پا جاؤ گے، تو جن لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا وہ فلاح پا گئے۔ آج بھی دنیا ان کا نام عزت سے لیتی ہے، آج بھی دنیا ان کے نام کا احترام کرتی ہے، آج بھی دنیا ان کے نام پہ مر مٹنے کو تیار ہے۔ اور جن لوگوں نے اس وقت پیغمبر کی تکذیب کی تھی، جن لوگوں نے اس وقت پیغمبر کی توحید کی طرف بلانے پر تنقید کی تھی، جن لوگوں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ کیا ہمارے آبا و اجداد غلط تھے، کیا ہمارے دادا پر دادا غلط راستے پہ چلتے آئے ہیں، اے نبی تو کون سی بات کرتا ہے، اے محمد تو آج نیا دین لے کے آ گیا ہے، ان کا دنیا آج نام بھی نہیں لیتی۔ سامعین گرامی قدر، دین پھیلتا چلا گیا، پھر اس دین کی حفاظت کے لیے بہت سی قربانیاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشاروں نے دی ہیں۔ میں ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ مشرکین مکہ کا ایک گروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے جانشاروں میں سے، آپ اپنے پیروکاروں میں سے، آپ اپنے فدائیوں میں سے کچھ لوگ ہمارے ساتھ روانہ کرے، جو ہمارے قبیلوں کے اندر جا کر دین الہی کی تبلیغ کرے، جو ہمارے قبیلے میں پہنچ کر دین نبوی کی طرف لوگوں کو بلائیں، دین کی تعلیم دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مقصد ہی ایک تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مشن ہی ایک تھا کہ کسی طریقے سے اس دین کی تبلیغ ہو جائے، کسی طریقے سے یہ دین پوری دنیا پر غالب آ جائے، کسی طریقے سے اعلان کلمۃ اللہ ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسی جذبے کے مد نظر 10 صحابہ کرام کا قافلہ ان مشرکین کے ساتھ بھیج دیا۔ سامعین گرامی قدر، مشرکین کی نیت خراب تھی، ان کا ارادہ تھا کہ صحابہ کو لے جائیں گے، لے جا کر قتل کر دیں گے، ان کو مار ڈالیں گے، اور کچھ نہ صحیح تو جو ہمارے ساتھ آئیں گے وہ تو مارے جائیں گے، وہ تو کم ہو جائیں گے۔ 10 صحابہ کرام جا رہے ہیں، ان صحابہ کرام کے لشکر کا امیر حضرت سیدنا عاصم رضی اللہ عنہ کو بنا دیا جاتا ہے۔ وہ دیکھ لیتے ہیں آگے چلتے چلتے جہاں مشرکین نے پروگرام ترتیب دیا ہوا تھا، 200 مشرکین مسلح ہو کر حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں پر، صحابہ کرام پر، محمد کے جانشاروں پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ اپنے صحابہ کو حکم دیتے ہیں کہ اے میرے ساتھیوں، ہم کم ہیں، قلیل تعداد میں ہیں، اسباب کا اختیار کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، بے شک اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے، لیکن اسباب کا اختیار کرنا ہمارے اوپر فرض بنتا ہے، ہم پہاڑی پہ چڑھ جاتے ہیں، ہم بلندی پہ ہوں گے، وہ پستی پہ ہوں گے، ان کا نشانہ ٹھیک طرح نہیں لگ سکے گا۔ 10 کے 10 صحابہ کرام پہاڑ پہ چڑھ جاتے ہیں، مشرکین دوبارہ پینترا بدلتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ او محمد کے فدائیو، او محمد کے جانشارو، ہم تمہیں اپنی پناہ میں لیتے ہیں، جتنی بھی بد اخلاقی عرب کے اندر تھی، جتنی بھی بدہدی عرب کے اندر تھی، جتنی بھی بدتیمتی عرب کے اندر تھی، لیکن اس سب کے باوجود جب کوئی کسی کو پناہ دینے کا اعلان کر دیتا تھا، وہ بات پتھر پہ لکیر سمجھی جاتی تھی، اس بات کو درست سمجھا جاتا تھا۔ مشرکین نے کہا، او محمد کے فدائیو، ہم تمہیں پناہ دیتے ہیں، تم ہماری پناہ میں آ جاؤ، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ حضرت عاصم کہتے ہیں، مشرکو، میں تمہاری پناہ میں نہیں آؤں گا۔ کچھ صحابہ کرام ان کی پناہ میں آ بھی جاتے ہیں، لیکن حضرت عاصم کہتے ہیں، میں اللہ کی پناہ میں جاؤں گا، مشرکو، میں تمہاری پناہ میں نہیں آتا۔ جب مشرکین نے دیکھا کہ یہ شخص ڈٹ گیا ہے، جب مشرکین نے دیکھا کہ یہ شخص پکا ہو گیا ہے، جب مشرکین نے دیکھا کہ اپنی بات سے ہلنے والا نہیں ہے، یہ محمد کا جانشار ہے، انہوں نے یکبارگی حضرت عاصم پہ حملہ کر دیا۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ جب دیکھتے ہیں کہ اب میرے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں گے، حضرت عاصم جب دیکھتے ہیں اب میرے جسم کے چیچڑے ہو جائیں گے، حضرت عاصم جب دیکھتے ہیں اب میرے تن کو، اب میرے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے گا، اس وقت کہتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو ہماری یہ حالت اپنے پیغمبر تک پہنچا دے، یہ حالت اپنے نبی تک پہنچا دے، جو ہمارے ساتھ بیت رہی ہے یہ اپنے پیغمبر تک پہنچا دے۔ ساتھ ہی یہ دعا بھی کرتے ہیں، اللہم انی احملک الیوم دینک، اللہم انی احملک الیوم دینک فاحملی لحمی، اے اللہ میں آج تیرے دین کی حفاظت کر رہا ہوں، اے اللہ میں آج تیرے دین کی حفاظت کے لیے لڑ رہا ہوں. اے اللہ میں آج تیرے دین کے لیے اپنا سب کچھ, بیوی بچے مال اولاد سب کچھ قربان کر کے میدان میں آ چکا ہوں. اے اللہ میں تیرے دین کی حفاظت کرتے کرتے مر جاؤں گا, میرے جسم کی حفاظت تو نے کرنی ہے. سامعین گرامی قدر, حضرت عاصم رضی اللہ عنہ شہید ہو جاتے ہیں. ایک عورت سلافہ نامی, اس کے بیٹے کو حضرت عاصم نے جنگ احد کے اندر قتل کیا تھا. اس نے منت مانی تھی کہ جو بھی عاصم کا سر لائے گا میں عاصم کے سر کے اندر شراب پیوں گی, عاصم کا سر لانے والے کو 100 اونٹ انعام میں دوں گی. سب مشرکین بھاگ پڑے کہ ہم عاصم کا سر کاٹ لیں, انعام کے حقدار بن جائیں. ادھر عاصم کی دعا تھی, اللہم انی احملک الیوم دینک, اے اللہ میں آج تیرے دین کی حفاظت کر رہا ہوں, فحملی لحمی, میرے وجود کی حفاظت تو نے کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دیکھا مشرکین عاصم کی میت کی طرف بھاگ رہے ہیں, یاسم کا سر کاٹ کے لے جائیں گے, میرے پیغمبر کے جانثار کے سر کی توہین ہوگی, شہد کی مکھیوں کو حکم دے دیا کہ وہ شہد کی مکھیوں جاؤ محمد کے جانثار کی میت کی حفاظت کرو. سامعین گرامی قدر, شہد کی مکھیاں آ جاتی ہیں, میت کی حفاظت کرنا شروع کر دیتی ہیں, ارد گرد گھومنا شروع کر دیتی ہیں, کفار کے لشکر پہ حملہ کر دیتی ہیں. اور اسی یہ دیکھتے ہوئے کفار دیکھتے ہیں کہ اب ہمارا بس اس میت پہ نہیں چل سکتا, اب ہمارا بس عاصم کے سر کاٹنے تک نہیں چل سکتا, تو وہ چلے جاتے ہیں. صبح آئیں گے مکھیاں چلی جائیں گی, ہم عاصم کی میت اٹھا کے لے جائیں گے, لیکن جب شام ہوتی ہے اتنے زور سے نہیں برستا ہے, اتنے زور سے بارش ہوتی ہے کہ سیلاب میں عاصم کی میت بہ جاتی ہے. شامل گرامی قدر, میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے جانثار کی, اپنے نبی کے فدائی کی, اپنے نبی کے پیروکار کی, شہد کی مکھیوں سے بھی حفاظت کروائی ہے. شہد کی مکھی کو جو اللہ نے نعمت دی تھی کہ اس کو شہد کی دولت سے نوازا ہے, اس کو مٹھاس کی دولت سے نوازا ہے, اس نے تو اپنی اس نعمت کا حق ادا کر دیا. مسلمانوں سنیو, تم مجھے یہ بتاؤ, تمہیں اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں, تمہارے لیے زمین بنائی ہے, تمہارے لیے آسمان بنایا ہے, تمہارے لیے سورج چاند ستارے بنائے ہیں, تمہیں 6 فٹ کا وجود دیا ہے, تمہیں قوت دی ہے, تمہیں طاقت دی ہے, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے. شہد کی مکھی جسے آدمی بھوک سے مار دیا کرتا ہے وہ پیغمبر کے جانثار کی حفاظت کرتی ہے. کیا تم اتنے بے حص ہو گئے ہو؟ آج نبی کے جانثاروں کی عزتیں لٹ رہی ہے, آج نبی کے جانثاروں پر زبان درازی کی جا رہی ہے, تمہاری طاقت کہاں کھو گئی ہے؟ تم اسی خالد بن ولید کے پیروکار ہو, تم اسی عاصم کے پیروکار ہو جو لڑتے لڑتے مر گیا, جو دین کی حفاظت کرتے کرتے شہید ہو گیا, اپنی جان جانے آخری کے سامنے پیش کر دی. کیا تم سے ان ہستیوں کا تحفظ نہیں ہو سکتا؟ سامعین گرامی قدر, باقی دو صحابہ حضرت زید رضی اللہ عنہ اور حضرت خبیب رضی اللہ عنہ جنہوں نے مشرکین کی پناہ حاصل کر لی تھی, مشرکین نے بدہدی کرتے ہوئے انہیں قید کر لیا, قید کرنے کے بعد مکہ لے جا کر فروخت کر دیا. حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو حارث کے بیٹوں نے خریدا تاکہ ہم اپنے باپ حارث کا بدلہ لے سکیں, خبیب کو قتل کر کے ہم اپنے جگر کی پیاس ٹھنڈی کر سکیں. اور حضرت زید رضی اللہ عنہ کو امیہ کے بیٹوں نے خرید لیا, صفوان ابن امیہ نے, اور ان کو خرید کر قید کر لیا گیا. دونوں نبی کے جانثار مکہ کے اندر قید ہو چکے ہیں, مکہ کے اندر کال کوٹھڑیوں میں بند ہیں. تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ ان کے پاؤں کے اندر بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں, ہاتھوں کے اندر ہتھکڑیاں ہیں, چل پھر نہیں سکتے ہیں, کہیں آ جا نہیں سکتے ہیں, ہاتھ ہلانے سے پاؤں چلانے سے بے بس ہیں. تو حارث کی بیٹی کہتی ہے کہ میں نے زید سے بہتر کوئی قیدی آج تک نہیں دیکھا, کہ میں نے اکثر زید کے پاس انگور کے کھوشے دیکھے ہیں, کہ زید انگور کھا رہا ہے, کہ زید انگور کے کھوشوں سے اپنے پیٹ کی بھوک کو ختم کر رہا ہے. حالانکہ ان دنوں کے اندر مکہ کے اندر کھاد تھا, مکہ کے اندر پھل کا نام و نشان نہیں ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب کوئی بھی دین کی حفاظت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے غیب سے بندوبست فرما دیا کرتے ہیں. سامعین گرامی قدر, حارث کی بیٹی کہتی ہے کہ میں نے زید سے بہتر آج تک کوئی قیدی نہیں, خبیب سے بہتر آج تک کوئی قیدی نہیں دیکھا. کسی ضرورت کے لیے خبیب رضی اللہ عنہ اسرا مانگتے ہیں, اسرا انہیں مہیا کر دیا جاتا ہے. تو زینب بنت حارث کا بیٹا خبیب کی گود میں چلا جاتا ہے. زینب بنت حارث دیکھتی ہے کہ میرا بیٹا خبیب کی گود میں ہے, خبیب کو تو کل مکہ کے اندر قتل کر دیا جائے گا, خبیب کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا, یہ کہیں اپنا بدلہ میرے بیٹے کو قتل کر کے نہ لے لے. اس کی چیخ نکل جاتی ہے. خبیب کہتا ہے میں محمد کا جانثار ہوں, میں اتنی گھٹیا حرکت کبھی نہیں کر سکتا. خبیب اس کے بیٹے کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ حالت دیکھتے ہوئے زینب فوراً مسلمان ہو جاتی ہے. سامعین نے گرامی قدر, یہ نبی کے جانثار ہیں, یہ نبی کے صحابہ ہیں, یہ نبی کے پیروکار ہیں. معزز سامعین, میں عرض کرنا چاہوں گا, مکہ کے اندر شور و غل سے اعلان کر دیا گیا کہ آج محمد کے دو فدائیوں کو تختہ دار پہ لٹکا دیا جائے گا, آج زید اور خبیب کو پھانسی دے دی جائے گی، آج زید اور خبیب کو اس دنیا سے دور کر دیا جائے گا، انہیں اس دنیا سے، اس جہان سے آخرت کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ منادی ہو رہی ہے، اعلان ہو رہے ہیں کہ لوگوں آؤ، محمد کے جانساروں کو آج قتل کریں گے، ہم اپنے جگر کی پیاس ٹھنڈی کریں گے، ہمارے جو سردار بدر کے اندر قتل ہو گئے تھے ہم ان کا بدلہ لیں گے۔ اعلان ہو جاتا ہے، تختہ دار سج جاتا ہے، دونوں صحابہ کو لایا جاتا ہے، کئی دن کے بچھڑے ہوئے تھے تختہ دار میں مقتل میں اکٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، دیکھ کے مسکرا پڑتے ہیں، موت سامنے ہے، پیغمبر کے جانسار مسکرا رہے ہیں۔ خبیب سے مشرقین مکہ پوچھتے ہیں، خبیب تیری کوئی آخری خواہش ہے؟ خبیب کہتا ہے صرف ایک آخری خواہش ہے، مجھے دو رکعت نفل پڑھ لینے دو، اللہ کے ساتھ کچھ راز کی باتیں کر لینے دو۔ مشرقین کہتے ہیں ٹھیک ہے، تم دو رکعت نفل پڑھ لو۔ خبیب جب سجدے میں جاتا ہے، سجدے میں جا کے دعا کرتا ہے، سجدے میں اتنی لذت آتی ہے، اتنا سرور ملتا ہے کہ دل کہتا ہے سجدے کو اور لمبا کر دوں، لیکن اٹھ کے کہتا ہے مشرقو میں نے یہ سجدہ اس لیے لمبا نہیں کیا، میرا جی تو چاہتا تھا جب تک میرے وجود کے اندر جان ہے میں سجدہ ہی کرتا رہوں، لیکن میں نے سجدہ اس لیے لمبا نہیں کیا کہ تم یہ نہ سمجھ لو کہ پیغمبر کا جانثار فضل ہو گیا ہے، پیغمبر کے اوپر جان قربان کرنے والا کمزور ہو گیا ہے، وہ بہادر نہیں رہا، نڈر نہیں رہا، میں نے اس لیے سجدہ جلدی ختم کر دیا ہے، اب تم اپنا کام کرو۔ خبیب کو کھڑا کر دیا جاتا ہے، ہاتھ باندھ دیے جاتے ہیں، پیر باندھ دیے جاتے ہیں، آنکھوں پہ پٹی باندھ دی جاتی ہے اور سینہ چھلنی کر دیا جاتا ہے۔ سامعین گرامی قدر، یہ صحابہ تھے جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے، سب کچھ لٹا کے پھر بھی دین کی حفاظت کی ہے۔ دوسری طرف حضرت زید کو کھڑا کر دیا جاتا ہے، تختہ دار پہ لے آتے ہیں، ان کے بھی ہاتھ باندھ دیے جاتے ہیں، پاؤں باندھ دیے جاتے ہیں۔ ابو سفیان سوال کرتا ہے، او زید میں تجھ سے پوچھنا چاہوں گا، کیا آج تیری جگہ پہ جہاں تو کھڑا ہے محمد عربی کو لایا جائے، اسے تیری جگہ پہ لا کے اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، محمد کو پھانسی دے دی جائے، تجھے چھوڑ دیا جائے، اپنے بیوی بچوں میں خوشی سے رہے، تو قربان جاؤ زید تیری جان ساری پہ، قربان جاؤ زید تیری محمد سے محبت پہ۔ زید کہتا ہے ابو سفیان میں یہ کہتا ہوں کہ تو بات یہ کرتا ہے کہ محمد کو پھانسی دے دی جائے، میں یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ موجود ہیں وہاں ان کے پاؤں کے اندر ایک کانٹا بھی چپ جائے۔ یہ سب کچھ ہے گوارا، یہ سب کچھ ہے گوارا، پر یہ ہرگز ہو نہیں سکتا کہ اس کے پاؤں کے تلوے میں ایک کانٹا بھی چپ جائے۔ سامعین گرامی قدر، یہ محمد کے جانثار تھے، جب زید کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ ابو سفیان تو کچھ کر لے، تو یہ کہتا ہے کہ میں محمد کو یہاں پھانسی پہ لٹکا دوں، تجھے اس کے بدلے میں چھوڑ دوں، میں اتنا بھی برداشت نہیں کرتا کہ پیغمبر کے پاؤں کے تلوے میں کانٹا بھی چپ جائے۔ جواب سنتے ہی ابو سفیان چلا اٹھتا ہے، چیخ اٹھتا ہے کہ میں نے آج تک وہ ایسی قوم نہیں دیکھی ہے جس نے اپنے پیغمبر سے، جس نے اپنے رہنما سے، جس نے اپنے لیڈر سے اتنی محبت کی ہو۔ سامعین گرامی قدر، یہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اصحابی کا نجوم فبیئی مقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی اقتدا کرو گے فلاح پاؤ گے۔ آج ان صحابہ کے خلاف، آج ان صحابہ کی عزتوں کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں، تمہارے ہاتھوں کے اندر فقط باقی نہیں رہی ہے، تمہاری ٹانگوں سے چاند ختم ہو گئی ہے، آج تمہیں کوئی گالی نکالے ماں بہن کی، تم مارنے مرنے پہ تل جاتے ہو، آج غیرت کے مسائل پر اپنے قریبی رشتہ دار قتل کر دیتے ہو، کیا ان لوگوں کو جن کی وجہ سے تمہیں نماز پڑھنے کا طریقہ آیا ہے، جن کی وجہ سے تمہیں قرآن کی دولت ملی ہے، جن کی وجہ سے نبی کے اقوال تمہارے تک پہنچے ہیں، جن کی وجہ سے تمہارا تشخص قائم ہے، جن کی وجہ سے تمہیں پتہ ہے کہ اب مسلمان ہیں، جن کی وجہ سے سب کچھ دین محفوظ طریقے سے تمہارے تک پہنچا ہے، آج ان کی عزت کے اوپر کالا کافر اٹھ کے، گندے گٹر سے اٹھ کے حملہ کرتے، سننی تیری غیرت پہ حیرت آتی ہے، سننی تیری طاقت پہ حیرت آتی ہے، آج تیرے اندر وہ بلبلا ہو گیا، تو وہی ہے جو کبھی بالا کوٹ میں لڑا کرتا تھا، تو وہی ہے جو کبھی شاملی کے میدان میں نظر آتا تھا، تو وہی ہے جو کبھی انگریز کے خلاف لڑتا تھا، تو وہی ہے جو کبھی ایران پہ حملہ کرتا تھا، تو وہی ہے جو کبھی روم پہ حملہ کرتا تھا، مجھے بتا آج تیرے اندر سے وہ سکت کہاں ختم ہو گئی ہے، تم شہد کی مکھی سے بھی کمزور ہو گئے ہو، تم شہد کی مکھی سے بھی کمزور ہو گئے ہو، بدتر ہو گئے ہو، شہد کی مکھی اگر اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کا شکرانہ ادا کر سکتی ہے، کیا تم پیغمبر کے صحابہ کی حفاظت نہیں کر سکتے؟ سامعین گرامی قدر، آج ہم لوگ یہاں سے، آج ہم لوگ یہاں سے یاد کر کے اٹھے کہ جب تک ان ہاتھوں کے اندر طاقت باقی ہے، جب تک اس وجود کے اندر روح باقی ہے، اپنی مال کو قربان کرنا پڑے، اپنی اولاد کو قربان کرنا پڑے، اپنے عزیز احباب قربان کرنے پڑے، دوست رشتہ دار قربان کرنے پڑے، سب کچھ قربان کر دو، آسن کی مثال قائم کر دو، سب کچھ قربان کر دو, خبیب کی طرح جان دے دو, سب کچھ قربان کر دو, زید کی طرح تختہ دار پہ لٹک جاؤ, سب کچھ قربان کر دو, امام احمد بن حنبل کی طرح کوڑے کھا کے ایک مثال قائم کر دو, سب کچھ قربان کر دو, مجدد الفسانی کی طرح سب کچھ برداشت کر کے دین کے اوپر قائم رہو, دین کو اصلی حالت کے لیے اس کی حفاظت کرو, سب کچھ قربان کر کے حق نواز جھنگی کی طرح عزت کما جاؤ. وما علینا الا البلاغ المبین.
أما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه صدق اللہ مولانا العظیم. میرے نصیب کو تھوڑی سی چاندنی لا دو, میرے نصیب کو تھوڑی سی چاندنی لا دو, مجھے اندھیروں میں ایک آفتاب چھوڑ گیا. میں اپنی ذات کے گرداب میں پھنسا تھا گیا, وہ میری ذات میں ایک انقلاب چھوڑ گیا. گر سات سمندر بھی پلا دو نہ بجھے گی, گر سات سمندر بھی پلا دو نہ بجھے گی, وہ پیاس جو ایک شخص کے جانے سے لگی ہے. ہزار دیپ جلا کر جو آپ بجھ جائے, ہزار دیپ جلا کر جو آپ بجھ جائے, ہم اس چراغ کے بجھنے کا غم نہیں کرتے. سامعین گرامی قدر, ارے امیر عظیمت کے نام سے یہ کانفرنس آج یہاں منعقد ہو رہی ہے. چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا. دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہمیں نگرانی قدر, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نہیں, دو نہیں, پانچ دس نہیں, سینکڑوں آیات ان لوگوں کے متعلق نازل فرمائی ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دین کے لیے, اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ لٹا چھوڑا ہے. کبھی والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا قرآن مجید میں تذکرہ کرتا ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کہ بے شک وہ لوگ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار, مہاجرین اور انصار میں سے سابقین اور اولین, اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ملتے ہیں ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں. علامہ ابن کثیر نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے یہ بیان کیا ہے کہ سابقون اور اولون سے وہ لوگ مراد ہیں جو بیعت رضوان کے اندر شریک تھے, بیعت رضوان کے اندر جو صحابہ جن صحابہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے کتاب پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے بیعت کی تھی, ان صحابہ کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعون تحت الشجرۃ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہو گیا, ان مومنوں سے راضی ہو گیا جو تیرے ہاتھ کے اوپر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے. اس یبایعون ہونا کا تحت شجرہ ان کے متعلق یاد نازل ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا. کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کا تذکرہ کیا ہے, محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ, کہ محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں, اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں والذین معہ جو ان کے ساتھ ہیں اشداء علی الکفار رحماء بینہم کافروں کے اوپر سخت ہیں آپس کے اندر شیر و شکر ہیں, ان کی تعریف بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خصلت بیان کی ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ, تو نے دیکھتا ہے رکوع کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے جس کی وجہ سے انہیں بنایا گیا تھا. میرے دوستو, صحابہ کی فضیلت بیان کی گئی, صحابہ کی صفت بیان کی گئی, صحابہ کی خصوصیت بیان کی گئی, اشداء علی الکفار رحماء بینہم کافروں کے سخت ہے آپس کے اندر رحم دل ہے, ہمیں یہ خصوصیت اپنانی چاہیے. یہی بس حق نواز جھنڈی دیتا رہا اشداء علی الکفار رحماء بینہم, ان صحابہ کے خلاف جو زبان اٹھے گی ہم لوگ گدی سے کھینچ لیں گے, جو ہاتھ ان صحابہ کے خلاف دکھے گا ہم وہاں کاٹ ڈالیں گے, جو قدم صحابہ کے خلاف کوشش کے لیے چلیں گے ہم وہاں قدم توڑ دیں گے. ایک مرتبہ امام مالک رحمہ اللہ مدینہ طیبہ میں شریف فرما ہے, کسی شخص نے عرض کی, امام مالک سے پوچھا کہ حضرت مجھے بتلائیے کہ میں نے ایک شخص کو سنا ہے جو صحابہ کے اوپر سبق ختم کرتا ہے, اس کے متعلق کیا فیصلہ ہے, شریعت اس کے متعلق کیا کہتی ہے, اس کے متعلق فرمان الہی کیا کہتا ہے. امام مالک نے یہی آیت اول سے آخر تک پڑھی, محمد الرسول اللہ والذی رماہ سے لے کر چلتے چلتے آتے ہیں لیغیظ بہم الکفار, کہ یہ محمد کے سپاہی ہیں, محمد کے ساتھ چلنے والے ہیں. اشداء علی الکفار رحماء بینہم, کافروں پر سخت ہے, آپس کے اندر چیرے کٹ ہے. چلتے چلتے آگے آج کے الفاظ ہے لیغیظ بہم الکفار, امام مالک مدینہ میں بیٹھ کے بیان کرتا ہے کہ لیغیظ بہم الکفار, رب کا فیصلہ ہے کہ ان سے بغض کافر رکھ سکتا ہے, مسلمان کبھی بھی صحابہ سے بغض نہیں رکھ سکتا ہے. صحابہ سے بغض رکھنے والا ہاں کتنا بڑا مجتہد ہو, ہاں کتنا بڑا عالم ہو, خمینی ہو تب بھی کافر ہے, کلینی ہو تب بھی کافر ہے, خمینی ہو تب بھی کافر ہے, مرکی ہو تب بھی کافر ہے, ساجد چکی ہو تب بھی کافر ہے, جتنا بڑا لیڈر ہو کافر ہے. بار بار کہتا ہوں شیعہ کل بھی کافر تھا, شیعہ آج بھی کافر تھا. امیر گرامی قدر اسی نعرے کی پاداش میں, اسی نعرے کی پاداش میں یہی نعرہ لگانے کی وجہ سے حق نواز جھنگی کو اسی گلی کے اندر شہید کیا گیا تھا. ابھی اس کے لہو کی خوشبو مٹی نہیں ہے, ابھی ہم اس کے لہو کی خوشبو بن کر میدان میں موجود ہے. ساجد تکلی تو میری لیڈر کو, میرے لیڈر کو میری قیادت کو چیلنج کرتا ہے, تیری اس کی وقت نہیں میرے لیڈر کے مقابلے میں آ سکے. آج جھنگی کا حقیقی بیٹا تجھے چیلنج کرتا ہے, کیا نہیں ایران دے چل وہاں بھی تیرا مقابلہ کروں گا, اگر ہار گیا اگر تجھے کیا پھر ثابت نہ کر سکا گولی مار دے. ہمیں نکامی قدر بہت ہو چکی ہے, بہت کھیل چکا ہے. انشاءاللہ العزیز اب جو بھی ہاتھ ہماری طرف اٹھے گا, جو بھی ہاتھ ہماری قیادت کی طرف اٹھے گا, ٹاٹ ڈالیں گے. آج ہی جھنگری کے یہ الفاظ میرے کانوں میں گونجتے ہیں, جان دینی پڑی تیر چھوڑوں گا, بچہ قربان کرنے پڑے تیر چھوڑوں گا. انہیں صحابہ کا نام لینے والے ہیں جو صحابہ دین کا کام کرتے کرتے شہید ہو گئے. ایک صحابی کو کافر قتل کرتا ہے, صحابی قتل ہوتے ہوئے جملہ بولتا ہے سست رب الکعبہ, رب الکعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا, ہمیں گولیاں لگے گی جیتنے ہو جائیں گے لیکن ہم کامیاب ہو جائیں گے. وما علینا الا البلاغ.
نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد, ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم, لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم, الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا, فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. مانا کہ بہت شور سلاسل کا بپا ہے, مانا کہ بہت شور سلاسل کا بپا ہے, قیدی کا مگر جوش جنو حد سے بڑا ہے. اے اہل ستم آنکھ نہیں کان تو کھولو, اے اہل ستم آنکھ نہیں کان تو کھولو, جنگوی سردار ابھی بول رہا ہے. اے اہل ستم آنکھ نہیں کان تو کھولو, جنگوی سردار ابھی بول رہا ہے. مزد سامعین گرامی قدر, سرزمین جنگ کے جیال سپوتو, آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنے کا یہ پہلی بار موقع نہیں ہے متعدد بار آپ حضرات کے سامنے اپنی معروضات پیش کر چکا ہوں، لیکن رب کائنات پر بھروسہ کر کے خالق ارض و زماں ارض و سما کی مدد کے ساتھ آج ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آج جو الفاظ میری زبان سے نکلیں گے انشاءاللہ آپ لوگ اسے یاد رکھیں گے انشاءاللہ. سامعین محترم، آج کی یہ کانفرنس شہداء اسلام کے نام سے منظم کی گئی ہے، اس کا نام شہداء اسلام رکھا گیا ہے. آج سے نہیں، برسہ برس سے یہ کانفرنس ہوتی چلی آ رہی ہے، آج سے نہیں کافی عرصہ سے یہ کانفرنس آ رہی ہے. علماء کرام اسی سٹیج پہ کھڑے ہو کے آپ حضرات کو شہداء اسلام کی قربانیاں بتلاتے رہے ہیں. اسلام کی خاطر جن لوگوں نے اپنی جانیں جان جانے آفرین کے سامنے پیش کی ہیں ان کا واقعات سناتے رہے ہیں. میرے دوستو، ان حضرات کے مقابلے میں میرا گفتگو کرنا معنی نہیں رکھتا، لیکن اس بڑھیا کی طرح جو یوسف کو خریدنے کے لیے ایک سوٹ کی اٹی لے کے پہنچ گئی تھی کہ یوسف کے خریداروں میں میرا بھی نام ہو جائے، اسی طرح میں بھی ان شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے والوں میں اپنا نام لکھوانے کے لیے کچھ معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں. سامعین محترم، محرم الحرام شروع ہوتا ہے، اس کے شروع ہوتے ہی کچھ لوگ ہمیں گلیوں کے اندر نظر آتے ہیں، اس کے شروع ہوتے ہی کچھ لوگ کالے لباس میں نظر آتے ہیں، محرم الحرام کے شروع ہوتے ہی کچھ لوگ سینہ کو بھی کرتے نظر آتے ہیں. کس بات پر سینہ کو بھی کرتے ہیں؟ کس بات پر زنجیر زنی کرتے ہیں؟ کس بات پر چار پائیاں الٹی کرتے ہیں؟ کس بات پر اپنے پاؤں ننگے رکھتے ہیں؟ کس بات پر خنجر زنی ہوتی ہے؟ صرف یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، کربلا کی وادی میں پیاسا دبہ کر دیا گیا، صرف اس بات پر وضاحت کرتے ہیں، مرثیہ پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو لہو لہان کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں. میرے دوستو، میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ماتم کرنا جائز ہوتا تو محمد رسول اللہ نے، نبی آخر الزمان نے، خاتم النبیین نے، محبوب خدا نے اپنے بیٹے کی وفات پر کیوں نہیں کیا تھا؟ اگر ماتم کرنا جائز ہوتا تو محمد رسول اللہ نے خدیجہ الکبریٰ کی وفات پر کیوں نہیں کیا تھا؟ اگر ماتم کرنا جائز ہوتا تو محمد رسول اللہ نے حضرت حمزہ کی شہادت پر جس وقت ان کا مطلع کر دیا گیا تھا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، حمزہ نے حمزہ کا کلیجہ تاثر میں چبایا ہے، جو لسان نبوت سے افسوس کے کلمات جاری ہے، آنکھ چھلک اٹھتی ہے، چشم نبوت سے آنسو بہ نکلتے ہیں، اتنا غم اپنے چچا کی وفات سے، اس وقت پیغمبر نے ماتم کیوں نہیں کیا؟
نعرہ تکبیر، زندہ ہے جھنگوی.
سامعین محترم، اگر ماتم کرنا جائز ہوتا تو صحابہ کرام اس دن ماتم کرتے جس دن وہ عظیم ہستی جسے اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے، وہ عظیم ہستی جس کے امتی بننے کے لیے انبیاء دعائیں کرتے کرتے چلے گئے، وہ عظیم ہستی جس کے خاطر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ وہ نبی میری اولاد میں سے پیدا کرنا، وہ نبی جس کے خاطر انبیاء نے امتی ہونے کی دعائیں کی، اس نبی کی جب اس دنیا سے رحلت ہوئی ہے، اگر ماتم کرنے کی اجازت ہوتی، اگر ماتم اسلام میں جائز ہوتا، اگر ماتم عبادت ہوتی تو صحابہ کرام پیغمبر کی وفات کے دن، کہ جس دن حضرت عمر جیسا آدمی، حضرت عمر جیسا دلیر، حضرت عمر جیسا دلاور میدان میں نکل آیا تلوار لے کے، کہ جو کہے گا محمد فوت ہو گئے، اس کا سر تن سے جدا کر دو. سامعین محترم، اگر ماتم کرنا جائز ہوتا تو دنیا اسلام بارہ الاول کو سفے ماتم بچھاتی، اس سے بڑا حادثہ کائنات میں نہیں آنا ہے، اس سے بڑا حادثہ اسلام کے وجود پہ نہیں ہے، اس سے بڑی مصیبت صحابہ کرام کی ذات پہ نہیں ہے. جلیل القدر صحابہ کرام اکرم و اشرا موجود ہیں، خلفاء راشدین موجود ہیں، حضرت علی بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے، حضرت فاروق بھی تھے، حضرت صدیق بھی تھے، سب جلیل القدر صحابہ موجود ہیں. معلوم ہوا کہ ماتم اسلام میں نہیں ہے، ماتم کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ماتم کا اسلام سے. تو جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہ ہو اور جو شخص وہ کام کرے کہ جس کی اسلام کے اندر اجازت نہیں ہے، تو معلوم ہوا اسے اسلام سے بغض ہے، معلوم ہوا اسے اسلام سے انعد ہے. یہ تک دن شہادت حسین کے شوق پہ نہیں منائے جاتے ہیں، شہادت حسین کے شوق پہ یہ تک دن ماتم نہیں کیا جاتا، یہ تک دن سینہ کو بھی نہیں کی جاتی، بلکہ یہ آر بنائی گئی ہے محمد کے صحابہ پہ تمنا کرنے کی، یہ ایک آر بنائی گئی ہے پیغمبر کے جانساروں پہ پھونکنے کی، یہ ایک آر بنائی گئی ہے پیغمبر کے جانساروں کے خلاف زبان درازی کرنے کی، آر بنائی گئی ہے پیغمبر کے اوپر جان چھاور کرنے والوں کے خلاف تمنا بازی کی۔ سامعین محترم، اس جنگ کے سرزمین پہ ایک ایسا واقعہ رونما ہو چکا ہے، میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، سامعین محترم،